بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مختصر طریقے سے حدیث کے تعارف کے بارے میں بھی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے یہ دو صورتوں میں ہے. ایک قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, خدا کی حتمی حجت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو میزان اور فرقان قرار دیا ہے, کوئی چیز اس پر حکومت کا اختیار نہیں رکھتی, وہ ایک قول فیصل ہے, اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ تمام اختلافات میں وہی فیصلہ کن ہے, کوئی چیز نہ اس میں کوئی ترمیم کر سکتی ہے, نہ کوئی تغیر کر سکتی ہے, نہ اسے منسوخ کر سکتی ہے, وہ خدا کی حتمی حجت کی حیثیت سے دی گئی اور قیامت تک اسی حیثیت سے باقی رہے گی. اس کے بعد دوسری چیز انبیاء علیہ السلام کا وہ طریقہ ہے جو قرآن سے پہلے سے چلا آ رہا تھا. قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے, پہلی کتاب نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو دین دینے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلی چیز جو اس کی طرف سے انسانیت کو دی گئی وہ قرآن ہے, بلکہ اس کے بالکل برخلاف جو سب سے آخری چیز دی گئی وہ قرآن ہے. لیکن اللہ کا دین تو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. یہ دین پہلے انسان کی فطرت میں الہام کیا گیا, پھر انبیاء علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً اس کو انسانوں کو دیا. چنانچہ یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ, یہ قربانی, اسی طریقے سے بہت سے رسوم و آداب, بہت سے معاشرتی احکام بالکل ایک سنت کی حیثیت سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کو مل چکے تھے اور انسانیت ان کو اختیار کیے ہوئے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جب دین کی تجدید کی گئی تو یہ احکام ایک مرتبہ پھر پوری وضاحت کے ساتھ ان کو بھی دیے گئے اور ان کی ذریت کو بھی دیے گئے. پھر جو صحیفے نازل ہوئے, جیسے تورات ہے, جیسے زبور ہے, جیسے انجیل ہے, ان میں ان کی تذکیر کی گئی. خود بنی اسماعیل جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے وہ بھی کوئی دین سے ناآشنا لوگ نہیں تھے, وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. چنانچہ نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کرتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, رسوم آداب جتنے بھی اس وقت مسلمانوں کے ہاں سنت کے طور پر رائج ہیں ان کی پابندی کرتے تھے. ان میں کوتاہیاں ضرور ہوتی تھیں جس طرح کہ اب ہوتی ہیں, بدعتیں بھی داخل ہو گئی تھیں جس طرح کہ اب بہت سی داخل ہو گئی ہیں, بعض چیزوں میں بہت سی تحریفات بھی ہو گئی تھیں, لیکن بحثیت مجموعی وہ سارا کا سارا دین جس کو میں دین ابراہیمی کی تعبیر سے بیان کرتا ہوں وہ موجود تھا پورا کا پورا. اور وہ نہ صرف یہ کہ بنی اسماعیل کے ہاں موجود تھا بلکہ وہ یہود و نصارہ کے پاس بھی موجود تھا. یہ جو سارا دین ہے یہ اصل میں انبیاء علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے بعد, یعنی آپ کی طرف سے گویا تصدیق کر دی گئی, اصلاح کر دی گئی, تصدیق کر دی گئی, تصویب کر دی گئی, اور بتا دیا گیا کہ اگر اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے تو وہ بھی ہو گیا ہے, کوئی ترمیم کرنی تھی تو وہ بھی ہو گئی ہے, کوئی تغیر کرنا تو وہ بھی ہو گیا ہے, یہ پھر قیامت تک کے لیے جاری کر دی گئی. اس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی ایک چیز قرآن ہے اور دوسرے سنت ہے. سنت قرآن سے مقدم ہے, قرآن مجید سے پہلے سے موجود ہے, اور قرآن مجید نے اس میں بہت معمولی ترمیم تغیرات کیے ہیں. اصولی لحاظ سے یہ حکم دے دیا ہے کہ جو دین ابراہیمی کی روایت تمہارے پاس موجود ہے اس کی پیروی کرو, اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بہت معمولی اضافہ کیا ہے, بعض تبدیلیاں کی ہیں, بعض جگہوں پہ اس کی اصلاح کر دی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مسلمانوں کو ان کے اجماع اور تواتر عملی سے ملی ہے. یعنی اس کا انحصار روایتوں پر نہیں ہے. جس طرح قرآن مجید مسلمانوں کو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر قولی سے ملا ہے, بالکل اسی طرح یہ ساری کی ساری سنت بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ملی ہے. اس میں کسی بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس طرح قرآن ہر شک و شبہ سے بالا ہے, اسی طرح یہ سنت بھی ہر شک و شبہ سے بالا ہے. پورا کا پورا دین یہی ہے, یعنی قرآن اور سنت. اس کے بعد ظاہر ہے کہ دین کے ماخذ کی حیثیت بھی محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے, اللہ کے پیغمبر کی حیثیت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً قرآن مجید کے بارے میں بھی کچھ فرمایا ہے, اس سنت کی شرح وضاحت بھی بعض موقعوں پر کی ہے, کچھ سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں, پھر آپ کی ایک سیرت و سوانح بھی ہے, ظاہر ہے کہ جو لوگوں کے لیے بڑی روشنی رکھتی ہے. تو ان تمام چیزوں کے معاملے میں ہمارے پاس جو واحد ذریعہ, واحد مستند ذریعہ اس وقت موجود ہے وہ حدیث ہے. یعنی اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی, قرآن مجید بھی بالاجمال اسے بیان کرتا ہے, اور بہت کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن آپ کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, آپ نے اپنا وقت کیسے گزارا, بعثت سے پہلے کے مراحل کیا تھے, بعثت کیسے ہوئی, جس قوم میں آپ مبعوث کیے گئے اس کے حالات تفصیلی لحاظ سے کیا تھے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم کو حدیث ہی سے معلومات حاصل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے بارے میں تفہیم و تبین، دین پر عمل کے معاملے میں آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت السوانح، یہ تین چیزیں حدیث کا موضوع ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دنیا میں کوئی اور بڑی شخصیت، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ جیسے ہی اس طرح کی کوئی شخصیت اپنا پیغام پیش کرنے لگے یا اپنی دعوت پیش کرنے لگے یا اپنی زندگی کا آغاز کرے یا اپنے مشن کے لیے جدوجہد شروع کرے تو مورخین کا ایک پورا کا پورا گروہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ کھڑا ہو کر ان کی تاریخ مرتب کرنا شروع کر دے. یعنی دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہو سکا. اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا پہلے مرحلے میں کہ اس شخصیت کی اٹھان کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی، دنیا کے اندر اس کا کیا مقام بن جائے گا. اس وقت تو لوگ پہچان بھی نہیں رہے ہوتے، تو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا. یعنی یہ تو ہوا ہے کہ بعض میں بادشاہ لوگوں نے اپنے لیے کچھ مورخین مقرر کر دیے کہ وہ ان کی تاریخ لکھیں، لیکن دنیا کی جو عمومی تاریخ ہے اس میں بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی شخصیت دنیا میں اپنی دعوت پیش کرتی ہے، اپنا پیغام پیش کرتی ہے، تو پھر جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان باتوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بالکل فطری طریقے سے یہی ہوا ہے. یعنی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سب باتیں جو آپ کی سیرت و سوانح سے متعلق تھیں یا آپ کی تفہیم و تبیین سے متعلق تھیں یا دین پر عمل کے معاملے میں آپ کے اسوہ حسنہ سے متعلق تھیں، یہ بیان کرنا شروع کر دی. جب انہوں نے یہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دی تو پہلے مرحلے میں تو کسی کو خیال بھی نہیں ہوا کہ اس میں کسی نے ملاوٹ کی ہوگی. لوگ بہت محبت کے ساتھ سنتے تھے اور کچھ بہت اہتمام بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ پوچھا جائے کہ راوی کون ہے اور کون بیان کرنے والا ہے. بالعموم یہی خیال ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے یا جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہ یہ سب باتیں اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں. لیکن جب آہستہ آہستہ یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ اس میں لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر باتیں ملانا شروع کر دی ہیں، بہت سی باتوں کو اپنی طرف سے بہت بڑھا چڑھا دیا ہے، وہ معمولی باتیں جو ہیں وہ زیب داستان کے لیے کچھ سے کچھ بن رہی ہیں اور جو غیر معمولی باتیں ہیں ان کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی ہے، تو تب ہمارے ہاں ایسے اہل علم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایک پورا فن ایجاد کیا اور اس کے ذریعے سے سارے ذخیرے کو کھنگال ڈالا. ان لوگوں کا بھی مطالعہ کیا جو یہ روایتیں پیش کر رہے تھے اور روایتوں کا بھی مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی اپنی تحقیق اپنی کتابوں میں مرتب کر دی. یہی کتابیں جن کو ہم بخاری، مسلم اور اس طرح کے بعض اور ناموں سے جانتے ہیں. اس وقت مجھے اس کا کوئی تفصیلی تعارف اس پہلو سے عرض نہیں کرنا کہ ان کتابوں کی نوعیت کیا ہے، یہ کس طرح مرتب ہوئی ہیں. مختصر طور پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جتنا سارا ذخیرہ موجود ہے اس کے بارے میں دو باتیں ہمیشہ سے بالکل طے شدہ رہی ہیں. ایک یہ کہ جو بات بھی پیش کی جائے گی ہم اس کو سند کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے، اور سب سے پہلے سند ہی کے لحاظ سے دیکھیں گے. چنانچہ محدثین نے سند کو دیکھنے کے لیے، یعنی کون لوگ کیا بات پیش کر رہے ہیں، جو معیار قائم کیا ہے، اس معیار کو ہر لحاظ سے دیکھنے کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس میں نہ ایک تنکے بھر اضافہ کیا جا سکتا نہ کمی کی جا سکتی ہے. وہ نہایت صحیح معیار سند کو پرکھنے کا جو آخری درجے میں کوئی معیار ہو سکتا تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا. صرف ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ بلاغ طریقے سے اس معیار پر حدیث کو پرکھا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے جو مضمون ہمارے سامنے آیا ہے اس کو دیکھا جائے. اس مضمون کے بارے میں بھی جو محدثین نے معیار قائم کیا ہے وہ معیار یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس میں کوئی چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. ان دونوں چیزوں کے دلائل کیا ہیں وہ میں نے اپنی کتاب میزان میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے. چنانچہ ان دونوں معیارات کے اوپر پرکھ کر روایت قبول کی جاتی ہے یا روایت رد کی جاتی ہے. پھر جب ہم روایت کو لے لیتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے بات پوری طرح سمجھ کر بیان نہیں کی ہوتی، بعض اوقات اس کا سیاق و سباق ہمارے پاس روایت نہیں ہوتا، بعض موقعوں کے اوپر وہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہوتی ہے، بعض موقعوں کے اوپر اس کے اندر جملوں کے در و بست میں تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں. چنانچہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے پھر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو سنت کی روشنی میں دیکھا جائے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں دیکھا جائے، اور پھر دیکھنے کے بعد ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے یا کوئی نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو جب سے یہ امت وجود پذیر ہوئی ہے اہل علم کے مابین جاری ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ اب بھی ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک جاری رہے گا. ہم بھی اس میں جو تھوڑی بہت خدمت کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس خدمت میں اگر کوئی اچھائی ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اگر کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پاداش سے ہم کو بھی محفوظ رکھے اور ہمارے سننے والوں اور پڑھنے والوں کو بھی محفوظ رکھے۔ یہ حدیث کا مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے کرا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔